یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا۔
الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله۔ در شب گذشته در اون جلسه من یه بابی رو مفتوح کردم راجع به گناهان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل رات کیتھولک گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کے اندر میں نے وہاں آنے والے مومنوں کے سامنے ایک موضوع کو چھیڑا تھا گناہوں کے حوالے سے،
و اون ان مسئلے بود کہ یکی از گناہان بزرگ توجیہ دیگر گناہان است۔
اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جانب کل اشارہ کیا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرتا ہے۔
گناہکار گناہ نہیں کند، برای عادی سازی این گناہ، سرپوش نهادن بر اون گناہ، به توجیهگری می پردازد۔
مثلا ایک شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس گناہ کے ارتکاب کے بعد اپنے اس گناہ کو ایک عام رکھ دینے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے اس کی توجیہ پر اترتا ہے اور اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے،
و با این کار ہم خود رو کول میزند ہم جامعہ،
اور اپنے اس عمل کے ذریعے سے خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور معاشرے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔
ہم بے خود خیانت میکند، ہم نسبت به مسلمین قشه در کار دارد،
اور اسی طرح اپنے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان معاشرے میں بھی خیانت کاری اور دھوکہ دہی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
عرض کردیم ماہ رمضان ماہ توجہ به این معانی ہے،
اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان انہی مطالب کی جانب توجہ کرنے کا مہینہ ہے۔
ماہ حساب رسی از خود،
یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو اپنا حساب محاسبہ کرنا چاہیے۔
خواہ روزے میگیریم، صفائی باطن بیشتری پیدا میکنیم، با این صفائی باطن یه قدری به وضعیت خودمون میرسیم۔
چاہے نہ چاہے ماہ مبارک رمضان کی چونکہ ایک عمومی فضا ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا حالت روزہ میں ہوتے ہیں، اس حالت روزہ کے خود اثرات بہرحال نفس پر پڑتے ہیں، تھوڑا بہت دل صفائی طہارت کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد ہم متوجہ ہوتے ہیں اپنے نفوس کی جانب،
لااقل بے وجدان خود مراجعہ میکنیم، توجیہات رو میبینیم و بعد میبینیم چه اشتباہی انجام دادیم،
اور اسی باطنی صفائی طہارت کے ذریعے کہ جب تھوڑا سا نفس ہمارا رقیق ہو جاتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس کے بعد ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی گناہ کرنے کے بعد اس کی توجیہات کرتے ہیں، اور ان چیزوں پر جب اطلاع ہوتی ہے ہماری تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہے۔
بعضی ہا برای سرپوش نهادن روی کمکاری، تنبلی، گناہ، تعدی، ظلم خودشان به مسائل عقیدتی تمسک میکنن،
اور یہ بھی کل بیان ہوا کہ بعض لوگ اپنی کوتاہی، آسانی، آرام طلبی اور اس طرح کی کیفیات کو چھپانے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے توجیہات کا سہارا لیتے ہیں،
و ان انسان برای توجیہگری در چند ساحت و زمینے توجیہگری دارے،
اور یہی جو توجیہات ہوتی ہیں انسان کے کاموں کی وہ کچھ میدانوں کے اندر، کچھ مراحل کے اندر انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔
بعضی از ساحت ها توجیہ عقیدتی ہے،
ایک میدان کے جہاں انسان توجیہ کرتا ہے، توجیہ گر بنتا ہے، وہ عقیدے کا میدان ہوتا ہے۔
چون ما انہا رو دیشب گزشتے توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم،
کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کل رات وضاحت کر دی تھی، آج اس بارے میں وضاحت نہیں کریں گے.
یک توجیه هم ساحت دیگر در توجیه گناه، گناهان سیاسی ہے.
ایک اور میدان کہ جہاں انسان اپنے گناہوں کی توجیه کرتا ہے وہ سیاسی میدان ہے،
و این هم دیگه کار سیاست مداران و نمیدونم سازمانداران و و و تا آخر.
اور اس میدان میں جو افراد توجیه کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، وہ معمولاً سیاستدار ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہوتے ہیں، اس ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشن رکھتے ہیں اس کا سیٹ اپ چلاتے ہیں، اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، تحریکوں سے وابستہ افراد ہوتے ہیں.
ان رو ہم دیشب به شکل اجمال توضیح دادیں،
اس کو بھی ہم نے اجمالی طور پر کل آپ کے سامنے بیان کیا.
خوب، چند ساحت دیگر مونده،
کچھ اور میدان ہیں کہ جہاں انسان توجیہ کرتا ہے اپنے غلط کاموں کی.
یکی ساحت و میدان گناہان اجتماعی ہے.
ایک جگہ جہاں انسان اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرتا ہے، بناتا ہے، وہ اجتماعی میدان ہے،
کہ در این ساحت توجیہات اجتماعی داری. نہ خوب گوش کنی
ان نقاط کو، توجہ سے سنیے گا کہ اس میدان میں انسان اپنے کاموں کی اجتماعی توجیہ کرتا ہے.
ایک ساحت دیگر تو گناہان روانی و توجیہات روانی ہے.
بعض جگہوں پر انسان جو ہے وہ روانی یا مثلا نفسیاتی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد اس کی اسی میدان میں توجیہ بھی پیش کرتا ہے.
حالا میں مراد از گناہان روانی خواہم گفت، مسائل نفسی نیست.
البتہ اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مراد نفسیات جو ہمارے زبان میں رائج ہے وہ نہیں ہے، میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا.
ساحت دیگر گناہان فرہنگی ہے.
اس کے علاوہ اگلا میدان کے جہاں انسان گناہ کرتا ہے اس کی توجیہات پھر پیش کرتا ہے، وہ ثقافتی میدان ہے.
کہ خودتون دیگه در ایام عید و نمیدونم عید قربان و این مسائل خودتون بهش مبتلا هستید.
اور معمولاً ہم سب ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مخصوصاً عید کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر. یہ وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں ثقافت، رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، پھر اپنی ان غلط چیزوں کی توجیہات پیش.
کرسمس ہی می شود، بساتی را می افتد،
کرسمس ہوتا ہے، اس پہ ماحول بنتا ہے،
عربی خورده می شود، جانی داده می شود.
بعض موقعوں پر، بعض خوشی کی محفلوں میں مثلا مشروب بھی پیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو ہدیہ دی جاتی ہیں.
گفتے می شود کہ حالا چند تا جوان بوده، حالا اینا شہید ہیں. ارے توجیہات فرہنگی، اینا خواہم توجیہ داد.
ان چیزوں کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ مثلا چند نوجوان جمع ہو گئے اور اس طرح کی محفل ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ انشاءاللہ بیان کروں گا،
توضیح میدم. ارے
وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا.
ساحت دیگر ساحت توجیہات اقتصادی ہے.
اس کے بعد اگلا میدان کہ جہاں انسان خطا کرتا ہے اس کے بعد توجیہ کی طرف آتا ہے، وہ اقتصادی میدان ہے.
توجیہات دیگر
اور بہت سارے میدان ہیں جہاں انسان اپنے خطاؤں کی توجیہ کرتا ہے.
دو تا ساحت رو بحث کردیم به شکل اجمال دیشب.
اجمالی طور پر ہم نے کل تفصیلی طور پر بیان کر دیا تقریباً آپ کے سامنے کل.
حالا میخواییم ساحت سوم و میدان سوم توجیه گناه رو بحث کنیم.
آج تیسرے میدان کے بارے میں بات کریں گے، وہ میدان کے جہاں انسان خطاؤں کا مرتکب ہوتا ہے پھر ان چیزوں کی توجیہ کرتا ہے.
خب، به گناہکار میگی آج چرا گناہ میکنی؟
مثلا ایک گناہگار سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیوں گناہ کرتے ہو؟
خانم چرا موات بیرونے؟
مثلا ایک خاتون سے پوچھا جائے کہ تمہاری یہ بال باہر کیوں نکل رہے ہیں سر کے؟
محافل مختلط چرا؟
یا مثلا اس طرح مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، پوچھا جائے کہ بھائی یہ مکس گیدرنگ کیوں رکھی ہوئی ہے؟
کیونکہ دیگه رسم، دیگه رسم اجتماعی است. خوب گوش کنید اینا رو،
توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو. آگے سے جواب ملتا ہے کیا کریں، کلچر ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اجتماعی تعلقات کا تقاضا ہے.
به ما یاد دادن خواهی نشوی رسوا، ہمرنگ جماعت شو.
ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اگر تم معاشرے میں آئسولیٹ نہیں ہونا چاہتے، اگر معاشرے میں ذلیل نہیں ہونا چاہتے، تو جس رنگ پہ معاشرہ چل رہا ہے اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ دو.
پیش میگی چرا اون راہ رفتی، چرا تم اون مجلس شرکت کردی؟
کسی سے پوچھا جائے کہ تم اس گیدرنگ میں کیوں گئے، فلاں محفل میں کیوں گئے،
چرا به خودت تکون دادی،
کیوں مثلا وہاں جا کے تم نے تھوڑا سا،
یہ مجلس ہی بود، زدن تو ہم رقصیدی
مثلا جا کے تم بھی ناچنے لگے کیوں ایسا ہوا کہنے لگا وہ ایک محفل تھی بس ایک محفل کے اندر ماحول بن گیا ہم نے تھوڑا پاؤں پاؤں ہلا لیے
بیش کے چرا فلاں کارو انجام دی
پوچھے آپ اس سے کہ آپ نے فلاں کام کو کیوں انجام دیا
ان خرزش قبی ہے
فلاں کام کو تم نے انجام دیا برا ہے اچھا نہیں ہے
یہ ہمیں دارن ان کارو انجام میدن میں ہم یکی از اونا
جواب دے گا کہ چونکہ سب لوگ وہاں یہ کر رہے تھے تو میں بھی لوگوں کی طرح ایک ہی فرد تھا وہاں پہ میں نے بھی کام انجام دے دیا
وہ وقتی ہم کہ بہش فشار میاری توبیخ میکنی تلقین میکنی نباید انجام بدی میگه آقا آدم که نمیتونه از جامعه جدا باشد
اور جب کسی کو بہت زیادہ کہا جائے تنبیہ کرنے کی کوشش کی جائے اسے متنبہ متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے تو پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ بھائی انسان معاشرے سے کٹ تھوڑی سکتا ہے انسان معاشرے میں رہتا ہے
آخر ہم کہ میگی بابا شب ماہ رمضان بیائے انابی توبی برگشتی
یا مثلا کسی سے کہا جائے کہ آؤ شب قدر ہے اس میں خدا کی طرف پلٹ دو توبہ کی رات ہے انابت کی رات ہے
میاد تو مسجد قرآن سر میگیرے اما یہ ماں دیگه میری چرا اینطور شدی آقا چرا برگشتی
آئے گا اعمال بھی انجام دے گا سر پہ قرآن بھی رکھے گا ائمہ کا توسل بھی اختیار کرے گا بعد میں پلٹ جائے گا اسے پوچھے کیوں ایسا ہوا
میگه خدا لعنت کنه زمانه را
تو جواب میں کہے گا کہ خدا زمانے پہ لعنت کرے کہ زمانہ ہمیں ایسا بنا دیتا ہے
سوال آیا زمانه قدرت جباری است و قهاری است کہ من را به طرف همه چیز میکشاند
سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا زمانہ ایک جابر کی طرح ایک اس کے اندر کوئی جبر پایا جاتا ہے زبردستی پائی جاتی ہے کہ زبردستی مجھ کو راستے سے ہٹا دے
زمان آنات کنار ہم چیز شده
زمان گھڑیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلنا آگے بڑھنا اس کو زمانہ کہتے ہیں
زمانہ در این زمان واقع می شود
زمانہ جو ہم کہتے ہیں یعنی جو اس وقت جو چیز ہو رہی ہے یہ زمانہ ہے
خیلی باشعور ہے
کیا اس زمانے کو کہ جو گزر رہا ہے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ایک زمانہ گزر رہا ہے کیا اس زمانے میں خود شعور پایا جاتا ہے
خیلی قدرت مند ہے
واقعی اس زمانے میں یعنی جو گھڑیاں گزر رہی ہیں اس کو زمانہ کہتے ہیں اس میں
کوئی قدرت ہے یا زمانہ رو انسان ہا می سازن
یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ زمانے کو انسان بناتا ہے
کدام جواب بدی
کون سی چیز ہے زمانہ انسان کو بناتا ہے یا انسان زمانے کو بناتا ہے
پیغمبر اکرم در همین زمانہ آمد
مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اکرم بھی اپنے زمانے میں تشریف لائے تھے
انقدر فساد بود
ان کے زمانے میں بہت زیادہ فساد تھا برائیاں تھیں
انسان فاسد جامعه فاسد تولید می کنه
ایک فاسد انسان ایک فاسد معاشرہ پروان چڑھاتا ہے
جامعه فاسد تولیدی انسان فاسد ہے
اگر معاشرہ برا نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ برے انسانوں کی پروڈکشن ہے برے انسانوں کا جنم دیا ہوا معاشرہ ہے یہ
شما رسانہ رو ببینید
آپ مثلا میگزینز کو اٹھا کے دیکھیے
فلموں رو ببینید
فلموں کو دیکھیے
اینا ہمیں درے بے دست انسان ساختے ہیں
اب چاہے یہ اخبارات چھپتی ہوں میگزینز چھپتی ہوں یا غلط فلمیں بنتی ہوں ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ انسان ہے
پس انسان زمان ساز
حقیقت یہ ہے کہ انسان زمانے کو بناتا ہے
ایک زمانی ما در ایران مون مساج شراب فروشی های تهران از مساجد تهران بیشتر بود
مثلا ہم مثال دے رہے ہیں کہ انسان زمانے کو بناتا ہے اس کی ایک مثال یہ کہ ایک وقت ایسا تھا ایران میں کہ جب تہران کے اندر مسجد کی تعداد سے زیادہ شراب خانے ہوا کرتے تھے
اما ایک مرد آمد تغییر داد زمانہ را
لیکن ایک عظیم انسان آیا اس نے آنے کے بعد اسی زمانے کی کایا پلٹ دی
ما در قوممون یه دعای ندبه داشتیم 70 نفر 80 نفر
مثلا ہم انقلاب سے پہلے قوم کے اندر دعائے ندبہ اگر ہوتی تھی ایک دعائے ندبہ کی محفل ہوتی تھی جس میں افراد 70 افراد آیا کرتے تھے
یک دعائے ندبہ ہم در تهران بود مرحوم آقای کافی ما بعضی از مواقع نوجوان بودم من بلند می شدیم از قوم می رفتیم برای دعائے ندبہ آقای کافی
یا مثلا تهران میں آیت ال آقای کافی تھے احمد مرحوم آقای کافی مبلغ تھے بہت مشہور ان کی کچھ جگہ تھی جہاں پہ تہران میں دعائے ندبہ ہوتی تھی آقا فرماتے ہیں جوان تھا تو وہاں جایا کرتا تھا
وہاں میں تو صرف عجب کار بزرگی
ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کافی اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں.
نزدیک 3000 نفر جمعیت آمده،
مثلا 3000 افراد تک وہاں پہ آیا کرتے تھے.
تو راہ ہم کہ میخواستیم بریم مسخره میشدیم، اہانت میشدیم.
اب جب ہم جایا کرتے تھے، قوم سے تہران جایا کرتے تھے، چونکہ ملبس ہوتے تھے، لباس پہنے ہوتے تھے، تو لوگ ہماری اہانت کرتے تھے، توہین کیا کرتے تھے.
یہ مرد آمد تغییر داد.
ایک مرد آیا جس نے آگے زمانے کو پلٹ دیا.
ببینید چه شد؟
نتیجہ کیا ہوا پھر؟
در همه شهرهای ما دعای نطبه چند ده هزار نفری.
اور اس کے بعد اب جب زمانہ پلٹا تو پھر ایسا پلٹا اس انسان کے ہاتھوں کہ اب ایران کے ہر شہر میں دعائے نطبہ ہوتی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں.
امام خمینی زمان سازی کرد.
امام خمینی نے زمانے کو بنایا ہے.
پس زمانہ رو انسان می سازد.
یہی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ زمانہ انسان کے ہاتھ میں ہے.
یہ موقعی بود ما آب ہم خواستیم بخوریم، بعد از امریکا یا اجازه می گرفتیم.
یا مسئلہ اسی طرح ایک وقت ہمارے اوپر ایسا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں پانی بھی پینا ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہمیں واشنگٹن سے اجازت دینی ہوتی تھی.
مالک الرقاب ما بودن،
ہماری گردنوں پر ان کی حکومت تھی، مالک تھے.
اون یک زمانه بود، یک زمانه هم زمانه استقلال.
لیکن اس کے مقابلے میں جب وہ گایا پلٹی زمانے کی، ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد زمانے کو پلٹ دیا، آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، خود مختار ہیں.
پس مبادا برای توجیه گناہت تمسک کنیم به زمانه.
بس ہرگز بھی ایسا مت کیجئے گا کہ اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرنے کے لیے زمانے کو قصوروار ٹھہرائیں.
مولا امیر المومنین یہ تعبیری دارد خیلی زیبا.
امام علی علیہ السلام سے ایک عبارت ہے، ایک تعبیر ہے، بہت ہی خوبصورت.
لا دمان علی الزمان، جرم را به گردن زمانه نیندازید.
امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا بار زمانے پہ مت ڈالو، اپنے جرم کا الزام زمانے پہ مت دو.
این مسئلہ انداختن گناہ به گردن زمانه و توجیه گناہ به زمانه از قبل ہم بوده،
اور یہ آج کی چیز نہیں ہے کہ اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا الزام انسان زمانے کو دیتا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے.
در زمان جناب نوح بودے، جناب شعیب بودے، جناب لوط بودے، جناب از اول بودے،
مطلب گزشتہ انبیاؤں کے زمانے میں آپ جب حضرت نوح کو پڑھیں گے، حضرت شعیب، حضرت لوط کی تاریخ پڑھیں گے، اس زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا الزام زمانے پہ دھرتا ہے.
الان هم هست،
آج بھی اسی طرح ہے.
منتها الان فساد سوار بر امواجه.
لیکن اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں یہ فرق ہے کہ آج فساد اور برائیاں زمانے میں موج مارتے ہوئے سمندر کی طرح آگے بڑھ رہی ہیں.
سوار بر امواج اس کا از طرف ماہواره داره ارسال میشه.
بلکہ آج فساد وہ امواج، اگر استعمال کیا آغا نے، امواج ویبز کو کہتے ہیں، کہ آج جو فساد آ رہا ہے میرے آپ کے گھر میں لگے ہوئے جو کیبلز ہیں اس کے ذریعے، ان ویبز کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے ان چینلز کے
سوئے. بعضی از نمونہ ہا اشارہ کنیں،
اس کے بعض نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
باون یکی جناب شعیب ہے،
مثلا جناب شعیب کا زمانہ دیکھیے.
طائفہ درد بت پرست،
حضرت شعیب کے زمانے میں جو افراد تھے وہ بت پرستی کیا کرتے تھے.
کم فروش،
دوسری خصوصیت ان کی تھی کہ کم مال میں کمی کیا کرتے، بیچنے میں کمی کیا
کرتے،
خرافات کے قائل تھے،
رباخار،
سود کھانے والے تھے
و مسائل دیگر،
اس طرح کی دیگر اخلاقی برائیوں.
جناب شعیب اینا رو به سوی خدا دعوت کرد.
جناب شعیب نے ان کو دعوت دی.
خب نه در مقابل منطق قوی شعیب، میدونی چی میگفتن؟
جناب شعیب نے جب ان کو دعوت دی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت شعیب کو؟
میگفتن یا شعیب از صلات که تعمر که ما یبود آوانا، آیا نماز تو رو امر میکنه که نپرستی اون چرا که آبای ما میپرستن؟
حضرت شعیب کو جواب دیا کہ کیا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی یہ نماز امر دے رہی ہے، ہمیں اس طرف لا رہی ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے باپ دادا پرستش جس کی کرتے رہے اس کو چھوڑ دیں؟
شعیب مگر نمیدانی مشرب نیاکان مایی بوده؟
اے شعیب، کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس راستے پر چلیں جس پہ ہم چل رہے ہیں؟
شعیب زمانه قدیم تا به حال همین طور رسم بوده.
جناب شعیب سے کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے سے آج تک یہی رسم چلتی آ رہی ہے.
در مسائل خرافی میگیم یا نا؟
اسی طرح خرافات جو ہوتی ہیں معاشرے کے اندر
هست یا نه؟
ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی؟
آقا 50 سال قبل این کارو
میکردن. مثلا آج بھی بہت سی خرافاتی چیزوں پر عمل ہوتا ہے، انسان جواب دیتا ہے 50 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے.
میداند غلط هست،
یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے
اما توجیہ کری میکنه،
اس کو جانتے ہوئے کہ غلط ہے لیکن توجیہ کرتا ہے انسان اپنے اس
کام. میداند اشتباہ هست توجیہ کری میکنه،
جانتا ہے کہ غلط کر رہا ہے اس کے باوجود اس پر عمل کرتا ہے.
خب با این توجیہ کری سنت های جاہلی میمانه.
چونکہ توجیہ کرنا چیزوں کا معاشرے میں رائج ہوتا ہے، اسی وجہ سے گزشتہ دور کی جہالتیں چلتی رہتی ہیں.
این مسائل موندگاری خرافات همینطوره.
یہی سبب ہے کہ معاشرے کے اندر خرافات باقی رہ جاتی ہیں، جہالت گزشتہ دور کی باقی رہ جاتی ہے، چونکہ ہر کام کی توجیہ ہوتی ہے.
خب خانہ خواہ قوم شعیب یکی از استدلالاشو همین بود که آقا زمانه این چنین است، قبلا هم این چنین بوده، برای چی؟
حضرت شعیب نے بھی جب پیغام دیا، حق کی دعوت دی، ان کے مقابلے بھی لوگوں نے یہی کہا کہ گزشتہ زمانے سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے اور زمانہ ایسا ہی ہے.
ما اینقدر فکر داشتیم ایش که نایی من حکومت تشکیل بده، آیت الله خمینی آمد، یعنی چه زمان شکنی؟ چرا
امام خمینی نے زمانے کو توڑا، زمانے کی رسومات کو توڑا، حتی فقہ کے میدان میں شجاعت کے ساتھ جو کام کیا، اتنے فقہا موجود تھے، کسی نے حکومت بنانے کی بات نہیں کی، امام خمینی نے یہ کام بھی کر گیا.
آرے ببینید توجیح برای تثبیت خرابکاری ها،
بعض اوقات انسان چیزوں کی توجیہ اس لیے کرتا ہے کہ جن خرابیوں پر عمل کر رہا ہے ان کو ثواب اور استحکام عطا کرے.
حالا شعیب التماس کنے بابا اینطور فکر نکنید.
حضرت شعیب آتے ہیں مقابلے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم غلط سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ غلط ہے.
توجیہ گناہ اجتماعی رو تثبیت نکنید.
اپنی توجیہات کے ذریعے سے اپنے گزشتہ گناہوں کو استحکام نہ بخشو.
نمونه دوم فرعون.
دوسری مثال فرعون کی ہے.
در اوج اقتدار ہے
فرعون اس زمانے میں کہ جب حکمران ہے،
یہ حکومت پولیسی تشکیل داده
اور اس کی ایک حکومت ہے جس میں پولیس ہے اور اس میں کے ادارے موجود ہیں.
ان فرعون علی فی الارض، یعنی حکومت پولیسی،
فرعون کی حکومت ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے.
و جعل اهلها شیعا، تکه تکه کرده، طایفه طایفه کرده، معارضه درست کرده.
اور اس کا طریقہ حکومت یہ ہے کہ لوگوں کو بانٹ کر حکومت کرتا ہے، تقسیم کر دیا، لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا، قبیلوں میں بانٹ دیا اور پھر حکومت کرتا ہے.
یدبہ ابناہم،
اگلا کام یہ کرتا ہے کہ بچوں کو، لڑکوں کو مار دیتا ہے.
ویستحیی نساءہم،
اور اس کے بعد خواتین کو چھوڑ دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے.
این ویستحیی نساءہم رو بعضی معنی براش کردن،
بعض لوگوں نے اس کی ایک تفسیر کی ہے
کہ خانم ها رو به کار می گمارد.
یہ جب خدا نے کہا کہ وہ
خواتین،
خواتین کو زندہ رکھتا تھا، یہاں پہ بعض مفسروں نے کہا یعنی خواتین کو معاشرے میں غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کرتا تھا.
خب ظلم و فساد و تباہی و تعدی و مال مردم خوری و همه بود.
و فرعون کا زمانہ ایسا ہے جس میں ہر طرح کا ظلم و ستم، فساد، فحشہ، ہر چیز پائی جاتی تھی.
اکثر مردم هم نمیخواستن،
لوگ نہیں چاہتے تھے اس طرح کی چیزوں
کو، اما یک شعار داشتن،
لیکن ایک نعرہ تھا ان کا،
یہ توجیہ داشتن،
یا توجیہ کیا کرتے تھے اپنے کام
کو. انہوں نے کہا جمعید برا چرا نمیستی،
ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم قیام کیوں نہیں کرتے،
لوگ کبھی ہمیں ہی طرح دیگے
جواب دیتے تھے کہ سب اسی طرح ہیں،
ہمیں دنبال فساد ہیں دیگے،
ہر کوئی فساد کی تلاش میں ہے.
خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو،
دوبارہ وہی جواب کہ ہم نے تو سیکھا یہ کہ اگر تمہیں رسوا نہیں ہونا، ذلیل نہیں ہونا، تو جس ڈھنگ پہ معاشرہ چل رہا ہے اسی پہ چلتے رہو.
بلے خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو، نمیشہ کاری کر
ایسے معاشرے میں، کچھ نہیں ہو سکتا جب سارے ہی لوگ برائی کی طرف مائل ہوں.
تکلیف مندی خود رو به شکلی توجیه میکنن که ما تکلیف نداریم،
اور انسان کو جو ذمہ داری خداوند عالم کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو توجیہ کے ذریعے سے اپنے کندھوں سے ذمہ داریوں کو ہٹاتے تھے کہ اس معاشرے میں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی.
خب آقای گفته شد که چرا مبارزه نمی کنی با شاه، همه دارن مبارزه میکنن،
کسی سے
متدینان
انقلاب سے پہلے، جب زمانے انقلاب سے پہلے کا زمانہ تھا، شاہ سے مقابلہ چل رہا تھا، کسی سے کہا گیا کہ آپ شاہ کے خلاف کیوں نہیں قیام کرتے.
دیکھو آقا گوشت با گلوله سنخیت نداره.
وہ کہتے تھے, انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں مقابلہ کرتے, تو کہنے لگے کہ گوشت اور گولی دونوں الگ الگ قسموں کی چیزیں ہوتی ہیں, دونوں کا آپس میں تعلق نہیں.
آگے بنا بود کہ با ہم سنخیت داشته باشیم کہ مشکلی نداشت, پہلے سنخیت نداره.
اگر گوشت اور گولی ایک ہی طرح کے ہوتے مسئلہ ہی نہیں تھا, کوئی مسئلہ تو یہ
فرار خود را از تکلیف الہی این چنین توجیه میکرد.
یعنی بعض لوگ اپنی الہی ذمہ داریوں سے فرار کرتے ہیں پھر توجیهات کرتے ہیں.
بله بعضا اینطور توجیه میکنن که خب زمانه که اینه.
بعض لوگ زمانے کو بار بار کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے,
وضعیت جامعہ کہ اینه,
معاشرتی حالت صورت حال اس طرح کی ہے.
آقا من یک نفر و دو نفر میتونه کاری بکنه,
یا یہ جواب بھی اکثرا دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے.
نہ نمیشود,
ایک دو آدمی بولیں گے تبدیل ہوں گے, کیا ہو جائے گا.
از امام زمان هم کہ شما دل سر برای اسلام نیستید.
جواب ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ امام زمانہ سے زیادہ آپ کا دل اسلام کے لیے تو نہیں دھڑکتا نا.
اگر دلش میخواد اصلاح بشه خودش میومد دیگه.
اگر امام چاہتے کہ ان حالات کو صحیح کریں تو آ چکے ہوتے, نہیں آئے.
معلوم میشه نہ خدا میخواد نہ امام زمان.
بس دلیل یہ ثابت کر رہی ہے کہ چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں تو اس حالات میں امام نہیں آئے, تو اس لیے ابھی ان حالات کی نہ خدا اصلاح کرنا چاہتا ہے نہ امام کرنا چاہتا ہے.
آقا تو چه کار هستی؟
بس جب خدا نہیں چاہتا, امام نہیں کرنا چاہتے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟
تو ساکت نشستی, بس این تکالیف مال امام زمان و خدا هست؟
بس اب جواب یہاں پہ یہ دینا چاہیے کہ تمہیں پھر اپنی ذمہ داری کب ادا کرنی ہے, تم کب کام کرو گے؟ آیا یہ کام جو خدا نے تمہاری گردن پہ رکھا تھا اس کو تم خدا اور امام زمانے کے لیے چھوڑتے ہو؟
این حرف همون حرف بنی اسرائیل که خدا تختش کرده, اذهب انت بربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
یہ وہی بنی اسرائیل کی سوچ ہے کہ جو قرآن کریم میں اور خدا نے اس کو مذمت کیا کہ بنی اسرائیل جناب حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائے اور جا کر قتال کرے, لڑائی کرے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے.
فرعون با این قدرت,
فرعون اپنی اس قدرت کے ساتھ,
کہ
وہ بچوں کو لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا, خواتین کو زندہ رکھتا, اور لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر, ٹولیوں میں بانٹ کر حکومت کرتا
تھا,
اور لوگوں کو مستضعف بنایا کرتا تھا.
حالا همه پذیرفتن, جامعه همینه, نمیشه تغییرش داد.
اب موسی فرعون کے زمانے میں بھی لوگوں کی اکثریت نہیں بھی چاہتی تھی مگر ایکسپٹ کے بیٹھے تھے کہ بس معاشرہ یہی ہے, اسی طرح چلنا ہے.
خداوند برای اینکه این توجیهگری این آقایان را به شکلی جواب دهد, یه خانم تو خونه خود فرعون تربیت میکنه در مقابل فرعون.
اور خداوند عالم نے جب یہ چاہا کہ اس زمانے کی ان توجیہات کرنے والوں کے مقابلے میں ایک نمونہ عمل کو لے کر آئے کہ جو اس طرح کی توجیہات کا شکار نہ ہو, تو خود فرعون کے اپنے محل میں اس کی بیوی کی صورت میں ایسی خاتون
تھا, مردم بگے ان توجیہات غلط چیئے,
تاکہ اس کی زبانی لوگوں کو بتائے کہ تم اپنی کمزوری کی توجیہ کر رہے ہو, یہ غلط ہے.
ایک خانم در ناز و نعمت,
ایک ایسی خاتون کے جو انتہائی ناز و نعمت میں پر زندگی گزار رہی
تھی, منزل خود فرعون,
فرعون کے اپنے محل و دربار میں تھی.
شخص دوم مملکت باید باشه,
چونکہ ملکہ تھی, ان کو ملکہ کی حیثیت سے اس زمانے کی دوسری حیثیت حاصل تھی بادشاہ کے.
این خانم مرغوب جب و محیط فاسد نشد,
لیکن یہ انہی خصوصیات, اتنے سارے خصوصیات کے باوجود اس ماحول کا حصہ نہیں بنی.
نگفت جامعه فاسد شده, خانه فرعون فاسد است, فرعون فاسد است, من هم تکه ای از این هستم, نمیتونم کاری کنم.
اور فرعون کی زوجہ یعنی جناب آسیہ نے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا کہ چونکہ معاشرہ خراب ہے, فرعون کا محل خراب ہے, اس کے اندر کا ماحول خراب ہے, میں فرعون کی زوجہ ہوں, بیوی ہوں, نہیں, ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا.
یک تنه جو شکنی کرد,
اور اکیلے کھڑے ہو کے معاشرے کو توڑ ڈالا, اس کی رسومات کو توڑ ڈالا.
ہمیں یہ توجیہات رو بے مذبح بود,
تمام توجیہات کو انہوں نے پاؤں تلے رون ڈالا.
کارش بے جائے رسید کہ شد الگوی ہمگان,
اور ایسا کام کیا کہ وہ قرآن کریم کے مطابق رول ماڈل بن گئی سب کے لیے, نمونہ عمل بن گئی سب کے لیے,
شد اسوہ ہمگان,
سب کے لیے اسوہ قرار پائیں.
مردم جب وہ محیط
محیط اجتماعی شما رو به هلاکت نرسونه، به اطاعت کورکورانه از فرعون و ملأ نکشانه.
حضرت آسیہ کے صورت میں ایک ایسا کردار ابھر کے سامنے آیا کہ جو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں معاشرے کی رسومات، معاشرے کا ماحول تمہیں ہلاکت کی طرف نہ لے جائے.
آیہ رو ببینید،
آیت کی طرف توجہ
دیجیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، این خانم آمد. ببینید عجیب این آیه ها، نمیگه موسی سردمدار شد، سردمدار شد، جلودار شد، نه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون.
توجہ کیجئے گا اس آیت کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ آیت جناب موسیٰ کے زمانے سے متعلق ہے، اور اس زمانے میں ایک کردار ہے جناب آسیہ کا جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ جیسا عظیم نبی موجود ہے، مگر خدا عملی نمونہ فرعون کی زوجہ یعنی جناب آسیہ کو قرار دے.
یعنی اگر بناس کسی توجیه کند، توجیه گناهکارانه، توجیه کند جامعه فرعون، خانه فرعون، خود فرعون، محیط موجود رو، این خانم باید این کار رو بکنه.
یعنی اگر اس طرح کا ماحول کسی جگہ حاکم ہو جائے کہ جیسے فرعون کے دور کا ماحول تھا، فرعونی دربار تھا، فرعونی حکومت چلتا تھا، اصول چلتے تھے، ایسے ماحول کے اندر بھی اگر کوئی توجیہ کے خلاف اقدام کرنا چاہے تو وہ جناب آسیہ کی صورت میں اس کو ایک عملی نمونہ ملتا ہے.
اما این خانم ہمیشہ الگوی مؤمنان، پرچم مبارزه با توجیهگری رو به دست گرفت.
اور اس زمانے کے اندر جناب آسیہ فرعون کی جو زوجہ ہیں وہ آگے آتی ہیں، اور آنے کے بعد ان تمام توجیہات کے مقابلے میں قیام کرتی ہیں، وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں،
مبارزہ شو کر دے، جب شکنی کر دے.
حضرت آسیہ نے مقابلہ کیا ان تمام توجیہات کا، ماحول کو توڑا.
حالا یک درخواست از خدا دارد،
اور اس کے بعد خدا من عالم سے ایک درخواست کی، التجا کی.
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا من میخوام خانه در بهشت برام درست کنی که این خانه عند تو باشد، کنار تو باشد.
اور یہاں پہ جناب آسیہ نے جب یہ کام کیا، معاشرے کی رائج چیزوں کو، رسومات کو توڑا، اس کے خلاف قیام کیا، حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، اب خدا سے ایک درخواست کی کہ پروردگار میں چاہتی ہوں میرے لیے اپنے جنت میں اپنے نزدیک گھر بنا لوں.
ونجنی من فرعون وعمله، خدایا من نمیخوام ملکه چنین مملکتی باشم که در این مملکت جمع اجتماعی همه رو به بیراهه بکشه و همه به دنبال توجیه باشن.
اور خدایا مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، میں ایسے فرعون اور ایسے فرعونی ماحول میں ملکہ کے طور پہ نہیں رہنا چاہتی کہ جہاں ماحول ایسا ہو کہ سب لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہوں، گمراہی کی طرف جا رہے ہوں.
پس می شود یک خانمی پیدا بشود تو خانه فرعون جب شکنی کنه.
پس ایسا ہو سکتا ہے کہ فرعونی ماحول جہاں پہ حکمران ہو، وہاں خود فرعون کے اپنے گھر میں ایک خاتون ایسی بن سکتی ہیں کہ جو قیام کریں اور تمام ان چیزوں کی توجیہ اور توجیہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک نمونہ بن سکے.
پس این انسان است که توجیہ شکن می شود.
ایسے انسان ہوتے ہیں جو توجیہات کو توڑنے والے ہوتے ہیں.
اما دیگرانی ہم اصلا سست انسان توجیہگر می شود.
اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، ضعف کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ توجیہات کرتے ہیں چیزوں
میں. مثل زن لوط.
اس کے مقابلے میں جو ایک مثال ہے وہ جناب لوط کی زوجہ،
زن لوط، پسرش، زن لوط. اینا در جامعه حل شدن.
حضرت نوح کا بیٹا، جناب لوط کی زوجہ، یہ وہ افراد ہیں جو اس معاشرے کے رنگ میں رنگ گئے تھے.
چرا؟ کارشون خیانت به مردانشون، هم به نوح خیانت کرد زنش، هم زن لوط به لوط خیانت کرد.
اور یہ دو مثلا دو خواتین کا تذکرہ قرآن نے اسی سورہ تحریم کے اندر کیا ہوا ہے، اس میں جناب لوط کی زوجہ اور جناب نوح کی بیوی، ان دونوں کے بارے میں کہا کہ ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی.
ضرب اللہ مثلا للذین کفر، آرے انہم شوہر اور کوئی کفار.
دو نمونے عمل بیان ہوا ہوئے خواتین سے نمونہ عمل بیان ہوا. خدا نے پہلے جناب آسیہ کو جناب فرعون کو کہا مثال ہے مومنوں کے لیے, دوسری دو خواتین کو کہا کافروں کے لیے مثال.
امرأت نوح و امرأت لوط,
وہ کون ہے؟ جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی.
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما,
اور یہ دونوں وہ خواتین ہیں جو ہمارے صالح بندوں کے زیر سرپرستی زندگی گزارتی تھی اور ان دونوں نے ان دونوں کے ساتھ خیانت کی.
حالا این دعای پشت سر همه, برای چی خدا این دعای رو پشت سر هم آورده؟
یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں, آگے پیچھے ہیں, کیوں خدا نے ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ بیان کیا؟
میخواد یہ ملک دست ما بده,
چاہتا ہے کہ ایک معیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے.
وہ یہ کہ نگاہ کن به خودت,
اور وہ معیار یہ کہ اپنے آپ کو دیکھو پرکھو.
ببین در رابطه با جامعه فاسد مقتدای تو جناب آسیه است یا مقتدای تو زن لوح و نوح و زن لوط و پسر نوح کدام؟ نگاه کن.
اور معیار خدا نے یہ دیا, ان دونوں آیتوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر معیار خدا نے یہ دیا کہ تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ جب معاشرہ فاسد ہے, فاسد ماحول ہے, اس فاسد ماحول کے اندر تمہارا رہنما کون ہے؟ جناب آسیہ تمہاری رہنما ہے یا زن لوط اور زن نوح تمہاری؟
اگر در مقابل فساد ایستادی و توجیه نکردی, مقتدای تو جناب آسیہ.
اگر تم فساد کے درمیان آئے اور اس فساد کے درمیان آنے کے بعد تم نے توجیہ نہیں کی, اس کے مقابلہ کیا اور گناہوں کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے توجیہ نہیں کیا, سمجھ جاؤ تمہاری رہنما حضرت آسیہ.
اما اگر حل در جامعہ فاسد شدی, مقتدای تو دیگرانن.
لیکن اگر معاشرے کے اندر آپ نے قیام نہیں کیا, گناہوں فساد کے مقابلے میں قیام نہیں کیا بلکہ ان کا حصہ بن گیا اور حصہ بن کے توجیہات کی اپنے اس عمل کی, تو ہماری اور آپ کے رہنما جناب لوط اور حضرت نوح کی ازواج.
نبی مکرم کے مبعوث شدن, علی مرتضی کے بے دنبالشون تبعیت کردن, مگر نہ در جامعه فاسد مبعوث نشدن.
اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ جب زمانے رسول اکرم میں کہ دور جاہلیت کہلاتا ہے, اس زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے جو جاہلیت کا دور ہے, امام علیہ السلام نے بھی رسول اللہ کی پیروی کی؟ کیا اس وقت معاشرہ خراب نہیں تھا؟
کہ بابا جامعہ اینے نمیشہ کاری گیا,
کیا رسول اکرم بھی اس طرح کا استدلال نہیں کر سکتے تھے, اس طرح کی دلیل نہیں لا سکتے تھے کہ معاشرہ خراب تھا ہم کیا کریں؟
سنت ہے جاہلیت, سنت ہستی کہ نمیشہ کاری گیا.
دور جاہلیت کی جو سنت اور رسومات ہیں, بہرحال رسومات ہیں سنتیں, ان کا کیا کر سکتے ہیں؟
خب اگر کسی آمد این چنین حرکت, واقعا امت رسول اللہ ہے.
اب اگر رسول اللہ نے ایسا کام نہیں کیا بلکہ معاشرے کی غلط سنتوں کے خلاف قیام کیا, تو کیا ان کا کوئی امتی اگر ایسے آ کر بات کرے کہ بھائی معاشرہ ایسا ہے, ماحول ایسا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے,
یا
واقعی امتی کہلائے گا؟
یا میبینیم گناہان اجتماعی درے نہادی نمیشے,
یا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی گناہ جو ہیں وہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں.
چرا گناہان اجتماعی در نہادی نمیشے؟ پر ان کے دن توجیہ گری میکنیم.
کیا سبب ہے کہ اجتماعی گناہ پھیلتے جا رہے ہیں, عمومی ہوتے جا رہے ہیں, ہر جگہ نفوذ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں گناہوں کی توجیہ ہو جاتی ہے,
خاری نمیشہ بات کر. بھلے
لوگ بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, یا ہاتھ پہ ہاتھ تمام چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا.
تم انبیاء رو ببینید, تمام انبیاء در مقابل سنت های نهادین شده جاهلی استادن.
آپ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ تمام انبیاء نے اپنے دور میں رائج غلط رسومات اور سنتوں کے خلاف قیام کیا ہے.
الان هم به ما میگن بابا امام مقام معظم رهبری در مقابل دنیایی که جاهلیت مدرن داره چرا نیستید؟
آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر امام خمینی کو کیا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ آج مسلم رہبر کو کیا ہو گیا, کہ آج کی جو ماڈرن جاہلیت ہے, جو استغفار کی تعریف ہے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟
بابا سازمان ملل از شورای امنیت است, اینها سنت های نهادین شده دارن.
مثلا آج دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے, دنیا بھی معاملات کو چلانے کے لیے یونائیٹڈ نیشن موجود ہے, مختلف کونسلز بنی ہوئی ہیں, حقوق بشر کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے چونکہ یہ ایکسیپٹیڈ ہے معاشرے کے اندر, ان کو قبولیت حاصل ہے, مقبولیت حاصل ہے, ان کے سامنے کچھ نہیں کرنا چاہیے.
سنت های جاہلی مدر رو ہم میراند,
لیکن ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ماڈرن جاہلیت ہے اس کی جو رائج شدہ تعریفیں ہیں اور رائج شدہ رسومات ہیں کہ جس کے تحت تمام ممالک چل رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے.
البتہ زحمت داره.
البتہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، زحمت ہوتی ہے.
ببینید تعالی اجتماعی حلوا نیست تو دهن آدم بگذارن.
اجتماعی ترقی حلوے کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو دیا جائے وہ کھا لے مزہ آئے.
آتش کف دست است.
بلکہ اس کی مثال جب اجتماع کو، معاشرے کو ترقی دینا ہو، آگے بڑھانا ہو، اس کی مثال حلوہ نہیں ہے بلکہ آگ ہاتھ میں رکھا ہوا انگارہ ہے.
کف دست تو می سوزانے اما باید عمل کر.
جب آپ کے ہاتھ پہ انگارہ رکھا جائے تو ہاتھ جلتا ہے، لیکن اسی سے پھر انسان آگے بڑھتا ہے.
ما الان در مقابل سنت های جاہلی مدرن ایستادیم.
ہم الحمدللہ آج اس ماڈرن جہالت کے اور جاہلیت کے دور میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں.
کار رو بجائے رسوندیم کہ یک کشور جہان سومی به نام ایران،
اور اس جگہ تک الحمدللہ کام پہنچ چکا ہے کہ تیسری دنیا کا جو تقسیم بنائی گئی ہے ان کی طرف سے، تیسری دنیا کا ایک ملک ایران.
شش قدرت فرعونی رو در قبال خودش به زمین نشونده،
اور یہ ایک ملک ہے ایران کے جس نے چھ فرعونی طاقتوں کو اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر دیا.
آقای جان کری بے اسارت گرفته شده در وین،
اور وین کے اندر اس جان کیری جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں قید ہو گیا.
میگن چی نمی شود؟ چرا می شود؟
لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان رائج سنتوں کے مقابلے میں، موجودہ نظام کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. کھڑا ہوا جا سکتا ہے.
اما یادمون باشه اینها آنچه که از مال معارف شیعیستا،
یہ جو آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے اور جو کچھ اقدامات بتائے جا رہے ہیں یہ فقط تشیع کا خاصہ ہے. شیعہ معارف کے اندر، اہل بیت کی تعلیمات کے اندر ہیں یہ چیزیں.
معارف اصیل قرآنی سا،
یہ اصل قرآن کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اس سے ایسا ہوتا ہے.
یہ خیابون ہے در تہران،
تہران میں ایک روڈ ہے
بے نام لالزار، وہ اسمش لالزار والا نمیدونم چی شده.
میدان شہدا. میدان شہدا.
نہ
چاہیے کہ ترور کر دے.
نہ نہ نہ،
انقلاب سے پہلے کی ایک بات ہے کہ اس زمانے میں ایک روڈ تھا جس کا نام لالے زار تھا، اب پتہ نہیں کیا نام ہے.
مرکز فساد ایران
اس وقت، ایران میں فساد فحشا کا مرکز تھی یہ روڈ انقلاب سے پہلے.
تمام مشروب فروشیاں اونجا بود،
تمام مشروبات وہاں ملتے تھے.
خبارہ اونجا بود،
نائٹ کلبز وہاں تھے.
ڈانسنگ اونجا برگزار میشد،
ڈانسنگ کلب وہاں پہ موجود تھے.
سینما های مبتذل اونجا بود،
غلط قسم کے سینما وہاں موجود تھے.
من یادم هست در تاکسی نشسته بودیم از خیابانی رد میشدیم، از اونجا که رد شدم یه بنده خدایی به من گفت از جلو لاله‌زار رد شدیم، من لرزیدم بر خودم.
کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں تہران میں تھا اور سفر کر رہا تھا، اور جب ہم روڈ سے گزرے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوست نے یا ساتھی نے کہا کہ ابھی ہم خیابان اس لالہ زار روڈ سے گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں لرز گیا فورا،
واقعا لرزیدم بر خودم. عجب، ما از جلوی خیابان رد شدیم با ویلا،
یعنی ہم ایسی فساد کے مرکز سے گزر گئے، مجھے خوف آیا.
پس مرکز فاسدان و فساد،
ایک ایسی روڈ تھی کہ جو فاسدوں کا مرکز تھی، فساد کا مرکز تھی.
در این خیابون یه مسجد بود،
اس روڈ کے اوپر ہی ایک مسجد تھی.
استاد امام مرحوم آیت الله شاهبادی عصاش رو دست میگرفت، نزدیک غروب ماشین سوار نمیشد، کالسکه سوار نمیشد، با پای پیاده عصا زنان میرفت به طرف مسجد.
امام خمینی که استاد مرحوم شاه آبادی کہ جو امام کے استاد تھے، وہ اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے جو اس فساد والی مرکز کی جگہ پہ تھی، اس مسجد میں جاتے تھے. لیکن مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی نہ گاڑی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، نہ بگی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، تانگے میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، بلکہ پیدل اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے اس مسجد تک جاتے تھے.
توجیہ نہیں کرد، میرا جو شکنی کنن نحل در جب بشود،
یعنی یہ بات کیوں بیان کی کہ اس فساد کے ماحول میں بہت سے توجیہات بہت سے لوگ کر سکتے ہیں اپنے لیے. امام خمینی کے استاد نے کوئی توجیہ نہیں کی، کہا میری ذمہ داری کہ میں اس جگہ سے گزروں اور جا کے مسجد میں نماز ادا کروں.
پس یکی از گناہان توجیہ مسائل اجتماعی گناهه.
پس ایک زمینہ کے جہاں پہ انسان اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی، غلطیوں کی توجیہ کرتا ہے، وہ اجتماعی میدان ہوتا ہے کہ جہاں اپنے کاموں کی توجیہ کرتا ہے.
معلوم ہے کسی کے بے دنبال توجیہ ہے حل در جامعہ یہ فاسد میشے.
اور یہ بھی واضح ہے کہ جو اپنے کاموں کی توجیہات کرتے ہیں بلا وجہ کی، وہ معاشرے کے اندر حل ہو جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں.
ببینید این مسئله توجیهات اجتماعی خیلی مفصله.
یہ بہت ہی تفصیل طلب بحث ہے. اجتماعی خطاؤں غلطیوں کی توجیہات یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے.
ما سعی کردیم به آیات و روایات نپردازیم.
اور میں نے کوشش کی کہ اس میں آیات اور روایات کو لے کر نہ آؤں.
چهارمین توجیہ،
چوتھی توجیہ جو کی جاتی ہے
کہ گناہ را با اون توجیہ می پوشونن،
کہ گناہ کو اس توجیہ کے ذریعے سے چھپا دیا جاتا ہے، ڈھک دیا جاتا ہے،
پردے رو گناہ میں اندازہ،
اپنے گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے.
ہاں لا اوالی ویشن،
کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تاکہ لاپرواہ ہو جائیں، بے پرواہ.
توجیہات روانی بے صورت ہی مختلف ہیں.
اب یہ توجیہات روانی ہیں، رمان ظاہراً نفسیات کو ہی کہتے ہیں، لیکن آپ کا تفصیل بتائیں گے تو پتہ چلے گا.
یکی ادعای یا سنا امیدی،
مثلاً ایک
کچھ کنی،
توجہ سے سنیے گا، یہ اہم نکات ہیں. مثلاً ایک توجیہ خود مایوسی ہے، نا امیدی ہے.
ارے با نا امیدی گناہ رو توجیہ میکنے.
بعض افراد اپنی نا امیدی اور مایوسانہ سوچ کے ساتھ گناہ کی توجیہ کرتے ہیں.
بیش میگی آقا ماہ رمضان ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، شب 19 ہے، بیا درگاه خدا، یا الله بگو، استغفار بکن. میگه بابا ما دیگه غرق گناه شد.
مثلا کسی سے کہا جائے کہ دیکھو عزیز میرے، آؤ ماہ مبارک رمضان ہے، شب قدر ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، اس طرح کی شبیں ہیں، آؤ اس میں خدا کی طرف پلٹو، اپنی خطاؤں سے معافی مانگو، پلٹ جاؤ. آہستہ سے جواب دے گا، مایوس نہ جواب دے گا کہ بھائی ہم تو گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکے ہیں. اب تو ہم سر سے پاؤں تک گناہ میں ملوث ہو چکے، اب ہم کیا اصلاح ہو سکتی ہے ہماری؟
ان خودش یہ توجیہ ہے،
یہ اس طرح کا جواب خود ایک توجیہ ہے اپنے غلط کاموں کی.
میبینید یا نہ؟
اس طرح کے لوگوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا آپ نے؟
بیشتر تو مسئلہ پیرے مرد اس سے ماں،
معمولاً یہ توجیہ بڑی عمر کے افراد کرتے ہیں.
اسلام میگن بابا آپ دیگه از سر ما گذشته، غرق شدی.
بڑی عمر کے افراد جو سن رسیدہ افراد ہوتے ہیں معمولا کہتے ہیں بھائی ہمارا تو مرحلہ گزر گیا، جو ہم نے کرنا تھا کر
لیا، امید ہی نداریم. نہ بابا،
اب ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے.
یادت باشه لا تیسوم روح الله، یک دو، این که تو داری ادعای ناامیدی میکنی، این خودش یه چتر برای گناه بیشتر.
دو چیزوں کو ذہن رکھنا چاہیے. پہلی چیز، خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ خداوند عالم سے ہرگز مایوس نہ ہو، روح الہی سے ہرگز مایوس نہ ہو. ایک دوسرا، یہ جو خود انسان مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، یہ مایوسی کا اظہار خود گناہ کا زمینہ فراہم کرتا ہے.
60 سال 70 سال از عمرش گذشته، میگی بابا بیا حمد و صورت رو درست کن، نماز تو درست بخون. میگه بابا دیگه از من گذشته.
مثلا کسی کی عمر 60-70 سال ہو، آپ اسے دعوت دیں کہ کہیں کہ آئیں، مثال کے طور پہ آپ کی نماز میں کچھ جھول ہے، کچھ کمی ہے، خامی ہے، اس کو صحیح کر لیں، اپنے وضو کو مثلا صحیح کر لیں، اپنے اعمال عقائد کو صحیح کر لیں. جواب دے گا کہ میرا کام ہو چکا، وہ ختم، میری عمر گزر گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا.
میں سوادم چلا دارم چلا،
پڑھنا بھی نہیں آتا مجھے مثلا،
نمیشه،
تو چھوڑو، میرا پیچھا چھوڑو، نہیں ہو سکتا.
اما به همین آقا بگو آقا اون لب اونجا 2000 روپیه پول میدن، مثل گنجشک میدن.
اور اسی شخص کو جو کہے کہ نہیں میرے اندر نہ حوصلہ ہے، نہ ہمت ہے، نہ میرا اب کچھ کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، اسی کو کہیں کہ فلاں مقام پر 2000 روپے بانٹے جا رہے ہیں، چڑیا کی طرح دوڑ پڑتا ہوا جائے گا وہاں پہ کہ وہاں سے کچھ حاصل کر سکتا.
وہ کرکٹ بین ہند و پاکستان ہے، اصلا میں مہلت میدے، اصلا تو خیابوں پیداش نمیشه.
یا مثلا یہی شخص جو کہہ رہا تھا ہمارا تو وقت گزر گیا، عمر گزر گئی، بلا ہو گئی، جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو اس کا شوق دیکھو، ماشاءاللہ کس شوق سے وہ میچ دیکھتا ہے.
خب بابا بیا بشین یک ساعته رو، این توجیه رو از دست بده، این گناه بزرگ رو از دست بده، بنشین هم دو صورت رو درست کن.
اسی شخص سے کہنا چاہیے کہ جب تم انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنا شوق کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، ذوق کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، وقت ہے تمہارے پاس، آؤ اپنی یہ غلط توجیہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، اپنی حمد اور سورہ کو صحیح کر لو. آ کے
یہ میگه دیگه از آب از سر ما گذشته.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو وقت گزر گیا، جوانت ہو گیا.
توجیه دومی که اینا میکنن،
دوسری توجیه
است، توجیه روانی ها،
روانی توجیه،
جو توجیهات روانیه. آره
چهارمین قسمه توجیهات کی روانی.
با ما دیگه عادت کردیم، آقا سیگارتو ترک کن. نمیشه بابا، عادت شده. بعض تلقین میکنه به خودش.
بعض لوگ مثال یاد رو ایک اور چیز غلط کام، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، شکار ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ آؤ سگریٹ کو چھوڑو، ترک کرو، کہتے ہیں عادت بن گئی ہماری، تو مثلا روح کا حصہ بن گئی ہے سگریٹ.
بابا آقا یہ سیگاری تو کہ ماہ رمضان از سحر تا غروب سیگار نکشیدی.
مثلا سگریٹ پینے والے سے کہو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میری روح کا حصہ بن گئی ہے سگریٹ، تم نے صبح نماز فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب تک ماہ رمضان میں سگریٹ نہیں پی.
معلوم ہے ارادہ کنی بھی تو نہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس وہ ارادہ ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ سکتے ہو.
شکار توجیہ عادت نہ شو.
تم کس وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہے؟ اس لیے کہ تم توجیہات کے عادی بن گئے ہو، اپنی توجیہات کے شکار نہ بنو.
چرا در ماہ رمضان آقا، البته آقای میگو به این که خداوند دیگه یک سال روزه بگیرید ولی مجازی این پانو بخورید، من یک سال روزه میگیرم.
کہتے ہیں کہ بعض افرادی کہتے ہیں کہ اگر خداوند عالم یہ بھی کہہ دیتا نا کہ ایک سال تک تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے، میں رکھ لیتا اگر بیچ میں وہ پان کھانے کی اجازت دے دیتا.
ظاهراً اگر بخوان ببرندش بهشتم اینجا با باز توجیهگری میکنه، میگه بابا میشه یه قدی اون جعبه پانم بردارید بیارید ببینید چه خبره.
اب یہاں والے کسی کو کہا جائے کہ آؤ تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے انہیں چیزوں کے بدلے، کہے گا جنت میں جاؤں گا اگر پان کا پاندان لے جانے کی اجازت مل جائے.
همین آقا میره یه سال یک ماه مکه، 40 روز مکه، 25 روزش بدون پانه، هیچ طور هم نمیشه.
اگر بازی هم میبرن
یواشکی میبرن.
تو مثلا یہ ایسے ہی افراد بھی ہیں پان کے اتنے عادی ہوتے ہیں، جب سعودی عرب جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پان نہیں ملتا، وہاں پان لے کے نہیں جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں.
ارے یہ آقای میگو یہ پیرے مرد تو کاروان ما بود، تریاک میخور، مورفین میخور،
حشیش،
نه تریاک، افیون.
ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا قافلے میں ہمارے ساتھ تھا اور وہ افیون کا استعمال کرتا تھا.
میگو با خودش مقدار یواشکی آورده بود
اور کسی در اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا،
ولی این ہفتے آخر تمام شده بود
اور جب مثلا ایام حج تھے یا جو بھی ایام تھے جہاں پہ زیارتوں کے لیے گئے، آخری ہفتہ بچا تو اس کی افیون ختم ہو
گئی. یہ خود حالش چیز شده بود،
اب چونکہ اس کا نشہ ختم ہو چکا، افیون ختم ہو گئی تھی تو اس کی حالت تب خراب ہونے لگی.
قربون این آقای خمینی برم، همه چیزش خوبه، فقط یه چیزش خیلی بده که نگذاشته تریاک زیاد باشه.
نگذاشته تریاک
زیاد باشه.
کہتے ہیں کہ امام خمینی کے بارے میں کہنے لگا کہ امام خمینی بہت اچھے انسان ہیں، اچھے سارے کام ان کے کیے ہیں، بس ایک کام غلط ہے کہ یہ ان چیزوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ اگانے کی اجازت نہیں دی،
یار ممنوع کر دے،
افیون وغیرہ کو اگانے کی اجازت نہیں دی.
ببینید عادت توجیہ میارے،
عادت جب کسی کو ہو جائے کسی چیز کی، انسان بھی توجیہ کرتا ہے اپنے
برا گناہ، توجیہ میکنیم و میگیم آقا عادت داریم.
بعض دفعہ انسان اپنے گناہوں کی توجیہ کرتا ہے، کہتا ہے عادی ہو گئے، ہماری عادت ثانی بن گئی ہے، حصہ بن گیا زندگی کا.
بے آقا میگیم آقا چرا نہی از منکر نکردی؟
یا اسی طرح بعض افراد سے کہا جائے کہ معاشرے میں خرابی ہے، برائی ہے، نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتے ہو؟
چرا رفتی فلان منکر رو دیدی حرف نزدی؟
بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ منکرات پر عمل ہو رہا تھا، کیوں نہیں کوئی بات کی آپ نے؟
من خیلی موارد دارم از اینا،
میرے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو میں دے سکتا ہوں.
چرا فلانے کو نہ کردی؟
فلان جگہ پر موقع تھا، منع کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں کی؟
اینجا نوبت به توجیه میرسه،
ایسی جگہوں پر توجیه کی جاتی ہے.
میگه فکر کردم رنجیده خاطر بشه، دلش بشکنه.
مثلا ایک جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں میں دیکھ تو رہا تھا کہ وہ بری بات پر عمل کر رہا ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے منع کیا تو ناراض ہو جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا، میں نے نہیں کیا.
حق باز میگه دست تو به تکلیف الهیه،
یہاں پہ اس شخص کو کہنا چاہیے دھوکہ مت دو، تم دھوکے باز ہو، یہ کسی کا دل ٹوٹے نہ ٹوٹے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر برائی پر عمل ہو رہا ہے اس کو روکو, اس کو چھوڑو کہ دل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا.
خود اللہ والیہ بغیر نہی منکر مکر,
خود یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ گیا, یہ لاپرواہ انسان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی یقیناً اصلاح کرتا, منع کرتا.
بیش میگه آقا جان این بچه توی خود تربیت کن, نصیحت کن, بنشین باش حرف بزن.
یا مثلا اس سے کہا جائے کہ اپنی اولاد کی طرح تربیت کرو, پرورش کرو, اس کو سمجھاؤ, بیٹھو اس کے ساتھ,
نگذار بلگرد و خیابون گرد و بیابون گرد بشه.
اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ روڈوں پہ گھومنے والا, چوکوں پہ بیٹھنے والا ایک بچہ بن جائے. بچاؤ اس چیز سے.
میگه اگه خیلی رو کنٹرول کنم میترسم عقده ای بشه.
اب یہاں پہ بعض پیرنٹس یہ جواب دیتے ہیں یا والدین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اگر میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا تو ایسا نہ ہو بچہ باغی ہو جائے.
عقدے ہی بشے حالت آرے
میں باغی نہیں بنانا چاہتا, ایسا نہ ہو کہ مجھ سے جو ہے نا وہ کھچاؤ پیدا ہو جائے اس کے ساتھ.
وہی توجیہ از مسئولیت فرزند شانہ خالی میکنے.
اس توجیہ کے ذریعے اپنی جو ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کی, اس سے اپنے آپ کو فراغ دیتا ہے انسان.
میدونید مسخرہ کردن دیگران از گناہان بزرگ.
ہم جانتے ہیں کہ دوسروں کا مذاق اڑانا, مسخرہ کرنا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے.
مومن رسول تمسخر
کسی مومن کا اگر مذاق اڑایا جائے
تمسخر میکنے.
اب بعض افراد کیا کرتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, مذاق اڑتا ہے, لوگ ہنستے ہیں, پھر کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا.
تم مرتکب حرام شدی,
تم اپنے اسی جس کو مذاق کہہ رہے ہو اس کے ذریعے حرام کا تم ارتکاب کر بیٹھے.
شوخی کیا حرمت از میں بری,
تم مذاق کرنے کے بہانے کسی کی حرمت پامال کرنا چاہتے ہو.
آبروی مومن بردن حرام ہے.
کسی بھی مومن کی آبرو عزت کو خراب کرنا حرام ہے.
برادرت پدرت کفر میورزن فکری بکن.
یا اسی دنوں سے کہا جائے کہ تمہارے والد تمہارے بھائی وغیرہ مثلا کفر تک پہنچ چکے ہیں, کچھ کرو ان کے لیے.
نہ رو بے دوستی نہ گیر,
اور ان لوگوں کو مثلا اپنا دوست نہ بناؤ.
انجا نوبت میں توجیہ میرسے,
دوبارہ توجیہات پہ آتا ہے انسان.
میگه بابا پدر برادر میں گیا نہیں پدر برادر رو ترک کر
مثلا. پھر اب یہاں پہ اگر وہ لوگ فاسد عقیدے کی طرف آ جائیں, کفر تک پہنچ جائیں, تب بھی انسان کہتا ہے میرا باپ ہے مثلا, میرا بھائی ہے, میں ان سے کیسے الگ ہوں.
اگر بخوایم بہانه هایی که با اون بہانه ها سرپوش رو گناهشون میگذرند بشمریم خیلی فراوان.
اگر میں گننے پہ آ جاؤں ان بہانوں کو کہ جو ہم اور آپ اپنی غلط کاموں کے لیے توجیہ بنا کر پیش کرتے ہیں, تو ایسے کئی موارد, کئی موارد, کئی مثالیں مل جائیں گی کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر مبتلا ہیں.
حالا یہ آیه قرآن براتون میخونم ببینید چه خبر. همه این بهانه ها رو خدا تو این آیه قرآن داره نشونه میده.
اب ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں اس کی, کہ اس میں خداوند عالم ان تمام بہانوں کو جو انسان کرتا ہے بیان کرتا ہے.
تو گوش کنید, قل
توجہ
یا رسول اللہ به این مردم بگو.
توجہ سے سنیے, خطاب ہے رسول اللہ سے کہ قل یعنی کہیے ان لوگوں سے.
ان کان آباؤکم اگر پدران شما,
اگر تمہارے والدین.
ابناؤکم
اگر تمہاری اولادیں.
اخوانکم
اگر تمہارے بھائی.
ازواجکم
اگر تمہاری ازواج بیویاں.
عشیرتکم
تمہارے خاندان والے.
و اموال اقترفتموها اموالی که جمع کردی,
اور اسی طرح وہ مال جس کو تم نے جمع کیا ہوا ہے.
و تجارتا تخشون کسادها تجارتی که میترسید کساد بشه بازارش,
یا اس تجارت میں کہ جس میں تمہیں نقصان کا مثلا اندیشہ ہو.
و مساکن ترضونها این خونه های قشنگ که ساختی,
یا وہ گھر تمہارے کہ جن کو تم نے بڑا خوبصورتی سے بنایا تعمیر کیا ہے.
احب الیکم من اللہ و رسوله
اگر یہ تمام چیزیں جن کو گنا گیا, تمہارے والدین, تمہارے بھائی, تمہاری اولادیں, تمہارا گھر, تمہاری تجارت, تمہیں خدا اور رسول کی نسبت زیادہ عزیز ہوں.
جہاد فی سبیلہ
اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں.
فتربصوا پس منتظر بمونید,
بس انتظار کرو اب تم.
حتی یأتی اللہ بامرہ
یہاں تک کہ خداوند عالم کا امر آ جائے.
واللہ یهدی القوم الظالمین
اور خداوند عالم
الفاسقین
خداوند عالم فسق کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا.
یعنی مردم, برادر, پدر, خواهر, زن, عشیره, مال, تجارت, اینا نمیتونه جلوی وصول به هدف و آرمان ها رو بگیره.
یعنی جتنی بہانہ بازیاں انسان کرتا ہے, یا اپنے گھر والوں کے لیے, یا اولاد کے لیے, یا دوستوں کے لیے, یا عزیزوں کے لیے, تجارت کے لیے, یا گھر کے لیے, ان تمام چیزوں کو خدا نے ایک جگہ جمع کر کے بیان کر دیا. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں خدا اس کے رسول اور خدا کی راہ میں کوشش سے زیادہ عزیز ہیں. تو اب انتظار کرو,
توجیہ کری نہ کنی,
توجیہ نہ کرو کسی چیز کے سامنے خدا کے اندر.
امیر المومنین در نهج البلاغه یہ تعبیری دارن.
امام علیہ السلام نے نهج البلاغه میں بیان فرمایا ہے,
امام توجیہ شکن بود امیر
المومنین. امام علی کا جو مثلا خصوصیت ہے یا ایک نام ان کو دیا جائے, توجیہ شکن, جیسے بت شکنی کرنے والا ہوتا ہے, اس کا توجیہ شکن ہے امام علی.
کنا مع رسول اللہ,
رسول اللہ کے ساتھ تھے ہم لوگ, امام علی بیان کر رہے ہیں.
نقتل آبانا آبانا و امامنا و اخواننا فما یزید ذلک الا ایمانا و تصدیقا.
ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے, ہم نے اپنے مثلا اجداد کو مارا, اپنے چچاؤں کو مارا, اپنے جاننے والوں کو پر تلوار چلائی, اور اس چیز نے ہمارے ایمان میں اضافہ کے سوا کچھ اور نہ کیا.
یکی از توجیهات دیگر که خیلی خطرناکه مال آدمای مقدس هم هست.
ایک اور توجیه که جو انتہائی خطرناک ہے, ایک اور میدان توجیهات کا که جو انتہائی خطرناک میدان ہے اور یہ مقدس نما لوگوں کا
ہے کہ گناہ میکنے,
مثلا افواز افراد ہیں گناہ کرتے ہیں,
اول میاد گناہ رو جائز میکنے,
پہلے اپنے گناہ کرنے سے پہلے اپنے گناہ کو جائز بناتے ہیں,
سپس انجام میده,
اس کے بعد اس کو انجام دیتے ہیں.
آره مثلا غیبت یہ غیبتش نباشه ها, نمیخوایم غیبتش بکنیم. مثلا بعض مسئله ای داره,
بعض لوگ غیبت کرنے سے پہلے کہتے ہیں میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے, یہ جملہ کہہ دیا, یعنی اپنے آپ کو کہا کہ میں گناہ نہیں کر رہا, اب اس شخص کی غیبت شروع کر دیں.
وہ ہمیں بہانے غیبت میکنے,
اسی ایک جملے کو کہہ کے میں غیبت نہیں کر رہا اور اس کی غیبت کر بیٹھتے ہیں.
یا شخص طوری معرفی میکنه که جایز الغیبه هست,
یا اس طرح جس شخص کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیٹ پیچھے اس طرح بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو یہ تاثر دیں کہ اس شخص کی غیبت تو جائز ہے.
اول میاد اون آقا رو جایز الغیبه میکنه, بعد میگه من که گناه نمیکنم, من که غیبت نمیکنم, حقشه.
جس کے بارے میں برائی کرنا چاہتے ہیں, جس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں, پہلے اس کے بارے میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اس کی غیبت تو جائز ہے. جب لوگوں کے ذہن میں آیا اس کی برائی کرنا جائز ہے, اب اس کی برائی کریں گے کہ ہم تو الحمدللہ بری ذمہ, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا.
با این توجیہ داره دو تا گناہ میکنه,
اپنی اسی توجیہ سے دو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں.
یہ ان کہ ان شخصی کی ازش غیبت میکنے وہ رو تفسیق میکنے.
پہلا گناہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی اس کو خراب کیا,
پس گناہ تفسیق رو میبرے,
اس کے خرابی کا یا اس کو فسق کا گناہ ان کے اوپر جائے گا.
دو غیبت میکنے,
دوسری چیز غیبت ہے,
دو تا کار داره انجام میده, اما داره توجیه کری میکنه, میخواد مقدس سازی در بیاره.
دو کام انجام دیے, دو گناہ انجام دیے. پہلا کیا تھا کہ اس شخص کو جائز الغیبت قرار دیا. کیسے؟ فاسق کی غیبت جائز ہوتی ہے, سامنے والے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ چونکہ فاسق ہے اس لیے اس کی غیبت جائز ہے. پہلا الزام, پہلا گناہ اس کو فسق کا مرتکب قرار دیا. دوسرا اس کے بارے میں غیبت کی.
دو تا از مراجع ازشون نقل شده چیزی,
دو مراجع ازام سے ایک بات کو نقل کیا.
یکی مرحوم آیت الله حجت,
ایک آیت الله حجت ہیں,
یکی مرحوم آقای مراشی نجفی,
اور ایک آیت الله مراشی نجفی.
از هر دو این آقایون نقل شد,
ان دونوں بزرگواروں سے یہ بات نقل کی گئی ہے
کہ گفتن هر کسی از ما غیبت کرده, تهمت زده, افترا بسته, همه رو حلال میکنه.
ان دونوں بزرگواروں نے یہ بات کی کہ جس کسی نے بھی ہماری غیبت کی ہو, ہم پہ کوئی تہمت لگائی ہو, ہم پہ الزام لگایا ہو, ہم اسے معاف کرتے ہیں, حلال
ہمارا بخشید,
سب کو ہم نے معاف کیا.
اما اگر ایک روحانی غیبت کر رو نہیں بخش,
لیکن انہوں نے بیان کیا ہے آیت اللہ حجت آیت اللہ مراشی نشفی سے بیان کیا گیا کہ لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جس نے بھی ہماری غیبت کی ہو, ہم پہ تہمت لگائی ہو, ہم نے اسے معاف کیا, لیکن اگر کسی روحانی نے, طالب علم نے غیبت کی ہو, اس کو معاف نہیں کریں گے.
چرا؟
کیوں؟
چرا؟ چون اول اون میاد تفسیق میکنه.
وجہ وہی ہے کہ پہلے جب آئے گا تو اس کو غیبت کے لیے جائز قرار دے گا کہ اس کی غیبت جائز ہے, فسق کا اس پہ اظہار کرے گا.
بعد میگه جائز الغیبه هست,
چونکہ وہ فاسق ہے اس لیے اس کی غیبت جائز ہے,
بعد غیبت میکنه,
اس کے بعد اس کی غیبت کرے گا.
درسته یا نه؟
ایسا ہوتا ہے.
بلذا هم مرحوم آیت الله حجت هم مرحوم آقای مرشی گفته دارم ما از اینا نمیبخشیم.
لہذا آیت اللہ حجت اور آیت اللہ مرشی نشبی نے کہا ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کریں.
ریشه این توجیهات چیه؟
ان تمام توجیهات کا, جو انسان توجیهات کرتا ہے اپنے گناہوں کا عذر لے کر آتا ہے, اس کا سبب کیا ہے, جڑ کہاں ہے اس کی؟
ریشش اینه کہ گناہکار میخواد راه برای خودش باز کنه.
حقیقت میں اس کی پیچھے حقیقت ہے جو جڑ ہے یا اصل ریشہ ہے اس چیز کا، وہ یہ کہ گناہگار اپنے گناہوں کے لیے جواز تراشتا ہے، اپنے گناہوں کا جواز پیدا کرتا ہے،
میخواد جواز برای خودش درست کنه،
چاہتا ہے کہ گناہوں پر عمل کرے مگر ایک جواز ہو اس کے پاس،
میخواد اشواء کاذب نفسی پیدا کنه،
چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو جھوٹا دھوکہ دے اور اطمینان دے،
میخواد به شکلی وجدان اخلاقیش رو اقناع کنه،
اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے وجدان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اندر کے ضمیر کو کسی طرح سے بہلا سکے،
تا آزادانه به هر گونه حوسرانی که میخواهد دلت اقدام بکنه،
تاکہ اس بہلاوے کے ذریعے سے جس چیز پر بھی اس کا دل آمادہ ہو اس کام کو انجام دے.
مثلا اعتقاد به معاد و حساب و کتاب و روز قیامت یکی از عوامل بازدارنده گناه،
مثلا قیامت پر، حساب کتاب پر، ان تمام چیزوں پر اعتقاد انسان کو گناہوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے.
آقا معادی هست،
مثلا انسان سوچے کہ قیامت ہے،
شب اول قبری هست،
قبر کی پہلی رات ہے،
برزخی هست،
اس کے بعد برزخ کے مراحل،
حسابی هست،
حساب ہے،
کتابی هست،
حساب ہے، کتاب،
ملائکہ موکلی هست،
نام اعمال،
ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید،
ہر چیز مکتوب ہے، خدا کی بارگاہ میں لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے.
آره می نویسن لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها،
ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر ہر چھوٹا ہے، ہر بڑا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کے اندر سب موجود ہے.
خب اینا رو میبینه، میبینه ایوا کار خیلی بدطوریه، نمیتونه گناه.
اب اگر انسان ان تمام چیزوں پر اعتقاد رکھے دل سے، قیامت، حساب کتاب، روز حشر اور قبر برزخ، تو یقینا گناہ کے معاملے میں مشکل میں پڑ جائے گا، سوچے گا گناہ نہیں کر سکتا.
شروع میکنه میگه بابا این عالم نقده، اون عالم نسیه.
اب یہاں پر آ کر، یہاں پر آ کر انسان پھر اپنے گناہوں کے کرنے کے لیے توجیہ کی طرف آتا ہے، کہتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ ابھی کیش ہے، وہ والی دنیا ادھار ہے، اس کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، جو یہاں مل رہا ہے اس کو لیتے ہیں.
برہان عقلی معاد رو میبینے، برہان نقلی معاد رو میبینے، اما دنبال بازیه.
قیامت کے بارے میں دلائل کو سیکھتا ہے، عقلی دلائل کو سیکھتا ہے، روایات کے دلائل کو پڑھتا ہے، روایتوں کو پڑھتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے.
اون وقت این آیه را ببینید چه زیباست.
این آیه کی طرف توجه کیجیے،
چرا این کارو میکنه، چرا این توجیهو میکنه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، میخواد گناه بکنه، راه براش بده، میگه حالا این روز قیامت کی میرسه بابا.
یہ اس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ انسان، قرآن کی آیت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کا راستہ کھلا رہے، یعنی جس چیز پر چاہے عمل کرے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت نے کب آنا ہے.
یکی از توجیہات، توجیہات افشاگریست.
ایک اور میدان کے جس میں انسان توجیہات سے کام لیتا ہے، کسی چیز کا پھیلانا ہے، کسی چیز کو عمومی اعلان.
جامعہ باید بدانے، مردوں حق دارم بدانم.
مثلا بعض اوقات چیزوں کو بلا سبب پھیلایا، بلا وجہ پھیلایا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں.
این بخش بیشتر راجع به اصحاب رسانه است.
یہ معمولا میڈیا والوں کا سیکشن ہے.
مہم انجام میدی، احزاب ہم انجام میدن، سازمان ہم انجام میدن.
ہم بھی اپنے گروہوں میں، اپنے سرکلز میں، اپنی آرگنائزیشنز میں یہ کام کرتے ہیں.
ہاں، فرض کریں یہ انتخابات شروع میشه،
مثلا ایک انتخابات ہونے جا رہے ہیں،
میان پتے طرف رو میریزن رو آب.
مثلا انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اب انتخابات میں جو مد مقابل ہے اس کے بارے میں، چونکہ اسے گرانا ہے، اس کے مقابلے پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو لے کر آنا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے.
35 سال پیش ہمسایہ شو یہ آدم ہے، انطور کی بہت خراب ہو،
مثلا اب اس کے بارے میں چیزیں ڈھونڈیں گے کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ اس کے پڑوس میں فلاں شخص رہتا تھا، وہ اتنا خراب آدمی تھا،
یہ ہمسایہ داشتا خیلی آدم خوبی نہ ہو،
یا مثلا اس کے بارے میں اس کے پڑوسیوں کو ڈھونڈیں گے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان رہا کرتا تھا،
یہ پسر خالہ داشت فلاں ہو،
اس کا خالہ زاد بھائی وہ ہو، وہ تو فلاں فلاں چیزوں پہ
عمل کرتا تھا. پشت سر ہم میگن،
یعنی ایک کے بعد ایک چیزوں کو ڈھونڈ کے لائیں گے کہ اس شخص کو خراب کر سکیں. اس چیز کو کہتے ہیں چیزوں کا پھیلانا.
بابا تو داری شهوت سازمانی تو یا شهوت فردی تو اعمال میکنی، نابود میکنی.
حقیقت میں اس طرح کسی کی چیزوں کو برملا کرنا، لوگوں کے درمیان لانا، انسان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہے. انسان اپنی خواہشات یا اپنی سیٹ اپس، اپنی آرگنائزیشنز کی خواہشات پر عمل کرتا ہے اس طریقے سے.
وہاں کے بینا میں کہ چلو این کارو میکنی، میکن آقا افشاگری باید کرد، جامعہ باید بدید باز برہ جلو.
جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو لوگوں میں برملا ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ کس کے ووٹ دینے جا رہے ہیں، کس کو نہیں.
تحت پوشش افشاگری یہ گناہ بزرگ به نام آبرو بردن از دیگران رخ میدن.
چیزوں کو برملا کرنے کے بہانے جو توجیہ ہے کہ ہم برملا کر رہے ہیں چونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آگاہانہ اقدام کرنا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، ایک بڑے گناہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں میں لے آتا ہے.
اما افشاگری در جای خودش درست ہے.
البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض مقامات واقعی ایسے ہیں کہ چیزوں کو برملا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے.
یا آقای میخواد یہ منصب عمدہ ہی بگیرے، فرض کن در یہ نظام اسلامی مثل ایران،
مثلا ایک اسلامی نظام کی مثال لیتے ہیں، جمہوری اسلامی ایران کی مثال لیں، کہ وہاں ایک شخص ایک بڑے عہدے تک پہنچ سکتا ہے، مثلا
مدت ها نفاق کرده خودش رو ظاهر الصلاح نشان داده،
اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو نفاق کا شکار ہے، منافق ہے، مگر لوگوں میں اپنی شہرت بنا کے رکھتا ہے.
این باید افشاگری بشه.
یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہ اس بڑے مقام تک پہنچ گیا تو اس کا خطرہ پورے نظام کو آئے گا، لہذا اس شخص کو برملا کرنا جائز ہے.
اینا توجیحات روانی بود.
یہ روانی.
پس ما تا اینجا دو توجیه رو بحث کردیم.
ہم نے اب تک دو توجیحات اور دو توجیهوں کے میدان کے بارے میں بات کی.
یہ توجیحات فرهنگی،
اجتماعی.
اجتماعی یہ توجیحات روانی.
ہم نے اجتماعی اور روانی یا نفسیاتی توجیحات کو بیان کیا.
قسمت عمده توجیحات فرهنگیه.
اصل جو توجیحات کا میدان ہے کہ جہاں سے بہت سی خرابیاں آتی ہیں، وہ فرهنگی ثقافتی میدان ہے.
ما توضیحات فرهنگی رو بخوایم وارد بشیم خیلی طولانی میشه.
اگر ہم اس بارے میں توضیحات دینے پر آئے تو یہ بہت تفصیل ہو جائے گی.
انشاءاللہ یہ شب دیگر اگر خدا عمری داد، شاید سال دیگه، این توضیحات فرهنگی رو براتون بحث کنیم.
انشاءاللہ خداوند عالم اگر ہمیں حیات عطا فرمائے کہ اگر موقع ملے انشاءاللہ کسی اور رات میں اگلے سال میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں.
ایک سوال از دوستان میکنم، این طور بحث کردن ها چطوره؟
ایک سوال ہے آپ سے جواب چاہیں گے آغا، کہ یہ جو بحث کی جاتی ہے، ان موضوعات کو لایا جاتا ہے، اس نکات کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، کیسا سمجھتے ہیں آپ اس بحثوں کو؟
اینا دردائے جامعہ ہست ہے نا؟
کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بحث یہاں پہ کر رہے ہیں، موضوع لے کر آئیں گے، معاشرہ ان چیزوں میں مبتلا ہے یا نہیں؟
گرفتاری ہے جامعہ ہست ہے نا؟
آیا ہمارے معاشرے کی مشکلات ہیں یا نہیں؟
کی باید اینا رو بگے؟
اگر ہے تو پھر کون ان چیزوں کو بیان کرے گا، کب بیان کرے گا؟
ببینید تربیت انسان ها از همین جا شروع میشه.
انسانوں کی تربیت کے لیے ان مباحث کو کرنا ضروری ہے. یہی وہ مقامات ہیں، پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں سے یہ باتیں کرنی چاہیے.
ای کاش محافل خطابت ما بیشتر پند و اندرز می بود.
کاش کہ ہماری خطابت کے جو محفلیں ہوتی ہیں، ذاکری اور خطابت جہاں ہوتی ہے، اس کے اندر نصیحتوں اور وعظ و نصیحتوں کا زیادہ حصہ ہو.
موانع سر راہ انسان شدن ماست، اونا رو شناسائی میکردیم.
کاش کہ ہمارے ذاکرین، خطبہ، علماء ان چیزوں کو بیان کریں کہ جو رکاوٹیں ہمارے انسان بننے میں، انسانی معاشرہ بنانے میں ہیں.
تصمیم بگیریم موانع رو برطرف کنیم،
اور اس کے بعد ہم کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ جو رکاوٹیں بھی ہمارے انسان سازی کے اندر ہیں، ان کو دور کر سکیں.
خوب، وصلی اللہ علی محمد و آل طیبین الطاہرین.
درود بھیجیے سب.